الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آج ہمیں جس آیت کا انتخاب کیا ہے یا جس آیت کے احکامات سے متعلق بات کرنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 218 اور 219 ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر 187 بلکہ آیت نمبر 196 اس میں جہاد کا ذکر ہے قتال کا تو ان دونوں آیتوں میں بھی قتال ہی کا ذکر ہے اس آیت کے احکامات بھی اسی کے ذیل میں آ جائیں گے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ لوگ اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار تھے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا نہایت مہربان ہے اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بھی بڑا ہے اور کچھ فوائد بھی ہیں ان کے لوگوں کے لیے اس میں کچھ فوائد بھی ہیں لیکن ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ درگزر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شکر گزار بنیں اس سے پہلے ایک آیت میں یہ بھی ذکر ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کہ تمہارے اوپر جہاد قتال فرض کر دیا گیا ہے قتال کہتے ہیں جہاد بالسیف کو تم پر قتال فرض کر دیا گیا جبکہ تم اسے پسند نہیں کرتے اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتے ہیں تم نہیں جانتے اس پہلی آیت میں جو آیت نمبر 218 تھی اس میں ایمان کے ساتھ ہجرت کا ذکر بھی ہے ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ہجرت فرض تھی اور مسلمانوں کے میں جو ہجرت نہ کرے اس کا ایمان مشکوک تھا اور جو ہجرت کر جائے گویا کہ اس کے ایمان کو تسلیم کر لیا گیا تھا یہ ہجرت فتح مکہ سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت پر ختم ہو گئی وہ آخری آدمی تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی اس کے بعد وہ ہجرت فرض تو باقی نہیں رہی لیکن حدیث میں اس شخص کو بھی مہاجر کہا گیا، المہاجر من ہاجر ما منع اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے. اور بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اس میں بھی یہ کہا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. پس جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نیت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو یہاں پر جہاد کا حکم بھی بتایا گیا کہ جہاد عام جنگ سے مختلف چیز ہے. جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی دوسرا اقدامی. دفاعی جہاد تو بالاتفاق فرض ہے کہ اگر مسلمانوں کے کسی شہر یا قصبے پر غیر مسلم حملہ آور ہوں اور وہ مسلمان ان غیر مسلموں کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوں تو قریب کے لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا، وہ کافی نہ ہو یا سستی کریں تو اس سے قریب والوں پر، اس طرح جہاد کی فرضیت کا حکم ہوگا. اور ایک جہاد اقدامی ہوتا ہے، تو مسلمانوں کا جو جہاد ہے وہ جہاد نہ تو زر کے لیے ہے نہ زمین کے لیے ہے، نہ عہدے کے لیے ہے نہ منصب کے لیے، نہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے نہ لوگوں کو اور انسانوں کو دبانے کے لیے ہے. چنانچہ صحابہ کرام سے کئی شہروں میں یہ سوال کیا گیا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ہم اس لیے نکلے ہیں تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں. نحن نخرج لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ہم لوگ آئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے آئیں. اور وہ جہاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ ہوں اور معاشرے سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو، یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو دبانے کے لیے یا ان کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ کارپوریٹ کلچر کی دنیا ہے، یہاں پر دوسرے جنگ کے بجائے ہتھیار کے بجائے دوسری چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، معاشی چیزوں کو، ضروریات زندگی کی چیزوں کو انسانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کسی خاص نظریے کے تحت دب کر رہیں اور مخصوص طبقہ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کرتا رہے، وہ لوگ ان کے ظلم کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکے اور کہیں کسی جگہ بھاگ بھی نہ سکے. یہ عبادت اور یہ تسلط چاہے مخصوص لوگوں کا ہو یا کسی ایک شخص کا ہو، اور وہ شخص چاہے فرعون ہو چاہے نمرود ہو، چاہے امریکہ کا صدر ہو چاہے برطانیہ کا وزیر اعظم ہو، جس ملک کا بھی ہوگا وہ بندوں کی بندگی ہوگی. تو جہاد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے اور انسانوں کی بندگی سے ان کو نجات دی جائے. اور اسلامی مملکت کا جو ڈھانچہ ہے تو وہ بڑا سمپل سا ہے، اور اس کے اندر اور آج کے نظام حکومت کے اندر بڑا فرق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام مملکت تھا، اس نظام مملکت کے اندر عوام پر مالی بوجھ نہیں ڈالا جاتا تھا، حکومت کے عمائدین حکومت کے اخراجات کو ضروریات کے لیے استعمال کرتے تھے، تعیشات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اور مسلمان کسی بھی جگہ گئے، یہ اسلام کا امتیاز اور خاصہ ہے کہ کوئی آ کر مسلمانوں سے ٹکرایا یا مسلمان جا کر کسی سے ٹکرائے، کوئی اسلام سے متصادم ہوا یا مسلمان کسی سے جا کے مسلمانوں نے مسلمان متصادم ہوئے، کوئی بھی انسان اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. یہ شروع سے دنیا کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سے ٹکرایا وہ اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. اور جو مسلمان جس کے پاس گئے وہ بھی اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. چنانچہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ڈھیر ہوئیں اور جب مسلمان زر و زمین اور دولت سے بالا تر ہو کر شخصی اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اللہ تعالی کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب تک نکلتے رہے اللہ تعالی دنیا کو ان کے قدموں میں ڈھیر کرتا رہا. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مدینہ منورہ میں کسی گھر کے اندر بھی دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا. یہ دور بھی دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں میں گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ گھر کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں. ان سے پوچھا کہ یہ وقت تو آرام کا ہے, عرب دوپہر کو آرام کیا کرتے ہیں, آج بھی ان کے ہاں یہی دستور ہے. ان کے آفیسز دو ٹائم میں ہوتے ہیں, دوپہر کو ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے کھانے کا اور قیلولے کا, زہر سے عصر تک ایک طویل وقفہ ہوتا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, آرام کرتے ہیں اور پھر سیکنڈ شفٹ میں پھر آفیسز کھلتے ہیں, دفاتر کھلتے ہیں. تو ان سب نے یہ کہا کہ بھوک سے گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا. یہ لوگ سب نکلے اور مسجد نبوی آ گئے. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں. حالانکہ وہ وقت آپ کا مسجد نبوی میں بیٹھنے کا نہیں تھا بلکہ آرام کا تھا. آپ نے فرمایا, پوچھا کہ کیسے آنا ہوا, تو سب نے یہی بتایا کہ بھوک کی وجہ سے گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ اگر ایک آدمی کا کھانا بھی ہو تو لے آؤ. گھر میں جا کر معلوم کیا تو دنیا جن کے لیے بنی ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک تھال میں کچھ کھجوریں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب حضرات تین تین کھجوریں لے لیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دو کھجوریں اپنی چادر میں باندھ لی, باندھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی والدہ کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ کھا لو, میں تمہاری والدہ کے لیے الگ سے دوں گا. تو دیکھیں کیسی عسرت کا زمانہ تھا کہ کھانا اور بنیادی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں تھی. اور پھر جب مسلمان اللہ کے کلمے کو لے کر نکلے تو ایسا وقت بھی آیا کہ مدینہ, پورے مدینہ منورہ میں کوئی شخص مستحق زکات باقی نہیں رہا. ایک مسئلہ ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ اپنی زکات کس کو دیں. مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی دعوت میں گئے تو ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھ کر کسی کو دی کہ جاؤ فاطمہ کو دے دو, اس نے کئی دنوں سے گوشت دیکھا تک نہیں ہے. اور کہاں یہ وقت کہ مدینہ منورہ میں کوئی زکات لینے والا نہیں. تو مسلمانوں کا جو جہاد کا اقدام ہوتا ہے وہ نہ زمین کے لیے ہے, نہ دولت کے لیے, نہ پیٹرول کے کنوؤں پر قبضہ کرنے کے لیے, نہ سونے کی کانوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. ان تمام مقاصد کے لیے مسلمان کبھی بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلتے, اور اگر نکلیں گے تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا. اور بڑی بات ہے کہ کبھی اس نام سے کبھی بھی دنیا میں جہاد نہیں ہوا, کبھی بھی اس نام سے نہیں ہوا. ہمیشہ اسی لیے ہوا کہ تاکہ اس زمین پر اللہ تعالی کا نظام نافذ کیا جائے. یہ جہاد کا بنیادی تصور ہے اور اسی کے لیے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے, توحید کے فضائل اور اس کے مناقب بیان کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ اہل کتاب جو ہیں یہ توحید کا دعویٰ کرتے تھے, یہود بھی توحید کا دعویٰ کرتے تھے اور عیسائی باوجود ہے کہ تین کہتے تھے مگر دعویٰ ان کا بھی یہ تھا کہ ہم موحد ہیں. اور ایسے ہی اہل کتاب سے نکاح کی اجازت تھی جو توحید پر قائم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے تعالو کہ آ جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، کہ آؤ ایک ایسے کلمے پر متفق ہو جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مسلمہ ہے، کہ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے عبادت میں، اور اپنے آپ میں سے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو اپنا پروردگار نہیں بنائیں گے، نہیں تسلیم کریں گے. پہلے کفار اپنے بادشاہوں کو رب کہا کرتے تھے، چنانچہ قیصر نے جن دو سپاہیوں کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، ایک کا نام خر خسرو اور ایک کا نام بابویا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب کیفیت دیکھی تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ایسا حلیہ اختیار کرنے کا تمہیں کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے رب قیصر نے. تو وہ اپنے بادشاہوں کو رب کہا کرتے تھے. تو یہ دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ ایک دوسرے کو، کسی کو بھی ایک دوسرے آپس میں انسان ایک دوسرے کے رب نہیں بن سکتے. آ جاؤ اس کی طرف الگ لوگوں کو بلائیں، یہ تو ہمارے اور تمہارے درمیان متفقہ بات ہے. لیکن کفار کافر ہی تھے، وہ اپنی اصل کتاب پر باقی نہیں رہے. اور اب تو زمانہ جتنا دور ہوتا چلا گیا اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اصل سے ہٹتے چلے گئے. چنانچہ آج یہودیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، اور بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں، ایک قدامت پرست اور ایک ترقی پسند، ایک بنیاد پرست اور ایک لبرل. جو قدامت پرست ہیں لائک پروفیسر نوم چومسکی وغیرہ وغیرہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہودیت کے اندر کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ یہودی ایک ساتھ ایک جگہ رہیں اور کسی ملک پر حکومت کریں، اور وہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. تو دیکھ لیجیے ان کے نزدیک آج بھی اسرائیل، باوجود یہودی ہونے کے، وہ اسرائیل کی حکومت کو آج بھی بدعت قرار دیتے ہیں. تو وہ لوگ اپنی اصل سے بہت دور ہیں. لہذا اگر کوئی اہل کتاب سے شادی کی بات کرتا ہے تو اہل کتاب رہے نہیں. اور مسلمان اللہ تعالی کے تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں. آج سے تقریباً 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کا ایک مقابلہ ہوا تھا، تو مسلمانوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا، تو کفار نے کہا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، لوگ جس چیز پہ پڑھنا چاہیں ان کو کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے. اسلام کا نظام مملکت ایسا نہیں ہے. جو چیزیں منصوص علیہ ہیں، جن پر قرآن کی آیت آ چکی ہے، اللہ تعالی کا حکم آ چکا ہے، کوئی پارلیمنٹ اور تمام لوگ ریفرنڈم، جمہوریت، پارلیمنٹ، بلکہ پارلیمنٹ تو کیا، جس پر خود وہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. لہذا اسلام کا نظام حکومت یہی ہے کہ جو اللہ تعالی کے احکامات ہیں، اگر جمہوریت کے اندر اکثریت مل کر یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے چوری کرنا کی گنجائش ہے اور ڈکیتی کو جرم نہیں ہے، تو جمہوریت کے اندر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا اس کو روکنے کا. کوئی فنی، کوئی اصولی اختلاف آپ ذکر نہیں کر سکتے. لیکن اسلام کے طریقہ حکومت کے اندر جو منصوص علیہ چیزیں ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس میں ذرہ برابر تبدیلی اور کی گنجائش نہیں. یہی تو تحریف ہے. اگر تبدیلی کر دی جائے تو تحریف ہوگی، اور اسلام تحریف سے پاک مذہب ہے. قرآن پاک ایسی کتاب اللہ نے دی ہے کہ اس میں تحریف کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے. چنانچہ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہی ہے، جوئے اور شراب کا، اگلی آیت میں جس کو ذکر کیا، کہ یہ لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ تربیت کیا ہے, کنونسنگ پاور کیا ہے, کیا وہ طریقہ آرڈرنگ ہے, حکم دیا جاتا ہے بس آج سے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, بلکہ پہلے کنونس کیا جاتا ہے. جس کام کا حکم دیا جائے پہلے اس کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے, پہلے اس کے لیے جن لوگوں کو اس پر عمل کرانا ہے ان لوگوں کے ذہن تیار کیے جاتے ہیں. ایک دم دفعتاً ایک ہی دفعہ میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب حلال تھی, اور عربوں کی تو عادت تھی, وہ تو شراب کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کرتے تھے ان کی محفلوں میں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شروع سے وہ لوگ شراب کے عادی ہوتے تھے تو کوئی غلط نہیں ہوگا, اور بے شمار واقعات ہیں. شروع میں اس کو ناپسندیدہ کہا گیا, بعض حضرات ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے پورے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی. تو شروع میں جو قرآن کریم کا حکم آیا وہ سورہ نساء کی آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اب دیکھیں جب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تو زہر سے لے کر عشاء تک شراب پینے کا کوئی محل ہی باقی نہیں رہا, کیونکہ زہر میں اگر زہر کی نماز پڑھ کر پیے گا عصر تک اس کا اثر رہے گا, نماز نہیں پڑھ سکے گا. عصر میں پیے گا تو مغرب تک اس کا اثر رہے گا, مغرب میں پیے گا تو عشاء تک اس کا اثر رہے گا. تو شروع میں بتدریج اس سے روکا گیا. اور یہی مسئلہ ہے, جو لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک آیت کو دیکھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہمیں یہ حکم پتہ چل گیا. قرآن کریم کا حکم کبھی بھی کسی ایک آیت میں نہیں ہوتا, بلکہ تدریجی حکم ہے. شروع میں نماز کے اندر اس کو منع کیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, پھر کہا گیا کہ اس کے اندر برائی بھی ہے گناہ بھی ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. یہاں پر بھی حکم نہیں دیا گیا, لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ کہاں قرآن میں کہاں منع کیا گیا کہ شراب مت پیو. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر. کوئی شخص فقی نہیں بن سکتا اس کے سامنے ان آیات کا استحضار ہی نہیں رہے گا جن آیات میں حکم ہے, وہ ڈھونڈ بھی نہیں سکتا. اس کے لیے کسی ماہر کی, کسی رہنما کی ضرورت ہے. جیسے آج کل انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر کوئی شخص انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو, تو قرآن کریم کا صرف ترجمہ دیکھ کر کوئی شخص فقی یا مفتی یا عالم نہیں بن سکتا. ہاں, قرآن کریم سے اس کو مناسبت ضرور پیدا ہو جائے گی, پھر پڑھتے 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 پھر اس کے سامنے آیات کا استحضار ہوگا. تو اس آیت کے اندر تو کوئی حکم نازل نہیں کیا, لیکن پھر آگے چلیے سورہ مائدہ میں کے آخر میں وہاں جا کر بتایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ شراب جوا یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے. فاجتنبوہ, تم ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن میں شراب کو منع نہیں کیا گیا تو ہم اس کو اس کی لاعلمی ہی سمجھیں گے, اور دوسری جگہ اس کے نقصانات فائدے جہاں پر ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. یہ بتایا کہ شیطان یہ ارادہ کرتا ہے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ, کہ شیطان کا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ڈال دے اور بغض پیدا کر دے. کس طرح؟ شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے, اور تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے, اللہ کے ذکر سے روک دے. تو کیا تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے؟ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کو کبھی بھی گوارا نہیں. تو قرآن کریم کے احکامات تدریجاً نازل ہوئے اور شروع میں شراب حلال تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت میں اس کی اجازت نہیں تھی. پھر ایسا وقت آیا جب یہ آیت سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے اعلان کرنے والے کو ایک صحابی کو مقرر کیا کہ باہر جا کر اعلان کریں کہ آج سے شراب حرام ہے. تو وہ قیلولہ کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, بعض جگہ کھانا کھایا جا رہا تھا اور کھانے کے بعد شراب نہ ہو یہ تصور نہیں تھا. بعض جگہوں پر شراب کے جام بھرے ہوئے تھے, سرو کیے جانے تھے. اچانک آواز آئی کہ بھائی سنو سنو یہ کیسی آواز ہے, کہ جناب یہ آواز تو یہ کہ آج سے شراب حرام ہے, تو اس کو وہیں پھینک دیا گیا. اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے, سیلاب کے دنوں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے بارش میں, اس طرح وہ بہ رہی تھی. ایک صحابی وہ شام سے کاروبار کر کے آ رہے تھے اور شراب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا. جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ شراب تو حرام ہو چکی, تو کچھ نہیں کیا, وہ ذخیرہ وہیں چھوڑا اور پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ جناب شراب تو اب حرام ہو گئی. حرام ہونے کا کیا مطلب؟ اس کو پینا حرام, اس کو پلانا حرام, اس کو بیچنا حرام, اس کو خریدنا حرام, اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کسی جگہ لے جانا اور اس پر اجرت لینا یہ سب حرام, اس کی بلٹی کرانا حرام, اس کا پارسل بک کرنا حرام, اس کے کسٹم کے پیپر بنانا حرام, اس کے ڈاکومنٹ بنانا حرام, اس کا معاہدہ لکھنا حرام, ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں. جب ان کو بتایا کہ نہیں یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ممنوع ہو گیا تو انہوں نے یہ کیا کیا, گئے اور مدینہ منورہ سے باہر پہاڑوں پر اسے بہا دیا. یہ بھی نہیں کیا کہ واپس شام لے جاتے, کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ پیسے ٹوٹتے اور وہ بک جاتی. نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے, یہ ان کے تربیت یافتہ حضرات تھے, ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور ایمان کا نور ان کے دلوں میں جگمگا رہا تھا. اور جب مسلمان گناہ کی طرف آمادہ ہوتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہ ہوا مؤمن, کہ جب کافر جب مسلمان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو عین گناہ کے ارتکاب کے وقت اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے گویا کہ ہے ہی نہیں, اس کو گنا ہی نہ جائے. تو یہ شراب کی حرمت بتدریج مختلف موقعوں پر نازل ہوئی اور اب حکم یہی ہے کہ شراب حلال نہیں, پاک بھی نہیں حلال بھی نہیں. پاک نہیں کا مطلب کپڑے میں لگ جائے کپڑا ناپاک, جسم میں لگ جائے جسم ناپاک, برتن میں رکھی جائے برتن ناپاک, اور اس کا بیچنا ممنوع, یہ مالی نہیں ہے, اس کا بیچنا ممنوع, اس کا خریدنا ممنوع, اس کے لیے کمیشن ایجنٹ بننا, اس کی دلالی کرنا ممنوع, اس کی مارکیٹنگ ممنوع, اور کسی مزدور کے لیے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جانا اور مال برداری کی اجرت لینا یہ بھی ممنوع, ہر چیز اس میں ممنوع ہو گئی. اور پھر اس کا جرم بھی ہو گیا کہ اگر کوئی پیے گا تو اس پر حد شرب لازم ہوگی اور وہ ساری زندگی گواہی کے لیے عدالت کے اندر نااہل قرار دے دیا جائے گا, اس کی گواہی کا عدالت میں کبھی بھی اعتبار نہیں ہوگا جس پر یہ حد جاری ہو جائے. خیر حد کے بہت سارے احکامات ہیں, جب موقع آئے گا تو اس وقت ہم اس موقع پر اس کو ذکر کریں گے. اور اس کے باوجود دیکھیں تمام چیزوں کے ساتھ اس کے فائدے بھی ہیں. فائدہ کیا ہے؟ ایک تو اس کو پینے سے قوت آتی ہے وقتی طور پر, لو بلڈ پریشر ہو ایک دم بڑھ جاتا ہے, اگر ڈر رہا ہو تو اس کو پینے کے بعد وہ اس کے اندر شجاعت آ جاتی ہے, بہادری آ جاتی ہے, اور وقتی طور پر دنیا کے غم اور تفکرات اس سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا پرسکون سمجھنے لگتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اور اکثر اس کے عادی لوگ اسے پیتے ہی کچھ دیر میں پھر سو بھی جاتے ہیں۔ تو غم غلط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، یہ اس کے فوائد ہیں۔ لیکن مسلمان کسی چیز کا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی چیز کا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کی اجازت دی تو جائز، اور اجازت نہیں دی کتنا ہی فائدہ مند چیز کیوں نہ ہو وہ اس کے لیے بیکار ہے، کیونکہ یہ اس کے اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہے، ہمیں تو ماں باپ کے گھر میں مفت کا ایمان مل گیا نا، تو ہمارے پاس اس کی قدر کہاں۔ ایک غزوے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر پر قابو پا لیا، قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے، اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ کہنے لگے پہلے اگر میں اس کو مار رہا تھا تو اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میرا غصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ان حضرات کا ایمان تھا۔ ایک صحابی ایک نجومی کے پاس گئے، اس نجومی نے کہا کہ فلاں دن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بارش ہوگی، اور بارش ہونے کے بعد اتنا پانی آ جائے گا کہ تم ڈونگے سے وہ اس پانی کو باہر گلی میں نکال رہے ہو گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ نجومی نے یہ بات کہی، تو آپ نے فرمایا کہ نجومی غلط کہتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نجومی کے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے اور سارا تصرف اس کے قبضے میں ہے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ نجومی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، نجومی تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی دن بارش ہوئی، ان کے گھر میں پانی جمع ہو گیا، وہ ڈونگے سے پانی نکالتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ نجومی نے جھوٹ کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا، نجومی نے جھوٹ کہا اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر ان کی اس بات کو سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ستاروں کی چالیں دیکھ کر پیشن گوئیاں کرتا ہے اور پھر ان پیشن گوئیوں کے حساب سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا سے منع کر دیا گیا۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اخبارات میں صفحہ چھپتا ہے آج کا دن کیسا رہے گا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کو گھروں کے اندر کتنے شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی غیر معمولی چیز مل گئی تو کہتے ہیں دیکھو اس کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور تو اور اب تو یہ موبائل والے، جہاں یہ ایک سہولت ہے یہاں بھی یہ سروسز شروع ہو گئی، آپ کے اسٹارز کیا کہتے ہیں یہ معلوم کیجئے، شریعت کے خلاف کام کیجئے، اس کے لیے پیسے بھی دیجئے اور اپنی دعاؤں کو بھی ضائع کرا دیجئے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر اللہ کی خوشنودی کو پہلے رکھا گیا، اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ انسان کے مفادات کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ چاہے معاشی نظام کو دیکھ لیجئے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر انسان کے ذاتی منافع پر کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ جس طرح سے چاہے نفع کمائے، چاہے لوگوں کو دھوکہ دے، غلط بیانی سے کام لے، جس طرح سے بھی چاہے وہ کام کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اسلام نے مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہر جگہ، کہیں تو خدائی پابندیاں ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے جو چیز ممنوع ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی پارلیمنٹ، کوئی عدالت، کوئی کورٹ، کوئی شخصیت، خلیفہ، امیر المومنین، کوئی بھی اس کو حلال نہیں کہہ سکتا، وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ممنوع ہے، وہ راستہ، وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے اندر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذاتی منافع کہاں سے حاصل ہوں، ذاتی منافع کہاں سے حاصل ہوں۔ مجھے یاد ہے ہم پڑھ رہے تھے 1993-94 کی بات ہے، پاکستان میں گندم کا بحران آیا تھا اور فصل خراب ہو گئی تھی، ایک جہاز چلا اور وہ آسٹریلیا سے بحری جہاز تھا گندم لے کر پاکستان آ رہا تھا. اس وقت بہت سارے گروپوں نے یہ کام کیا. ایک گروپ کا جہاز آ رہا تھا, راستے میں اس کو پتا چلا کہ پاکستان میں اب گندم سستی ہو گئی ہے, پروفٹ نہیں ملے گا. انہوں نے وہ جہاز میں سمندر میں ڈبو دیا. اگر انسانی ہمدردی کی بات ہوتی تو افریقہ کے قحط زدہ ملک کے اندر کتنے لوگوں کی بھوک مٹائی جا سکتی تھی. لیکن اس نے تو اپنا نفع دیکھنا تھا نا, کہ اگر پاکستان لے کر آتا تو اسے لاس ہوتا اور افریقہ لے کر جاتا تو بھی نقصان ہوتا. اس نے ڈبو دیا, ڈبو کر جو انشورنس سے کلیم ملے گا وہ اس کے تمام نقصانات کو کور کر دے گا. تو اس میں تو گاڑی چلتی ہے ذاتی مفادات کے لیے. جہاں پر مفادات ملیں گے اس پر, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. لیکن اسلام نے سب سے پہلی چیز یہ رکھی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو دیکھا جائے. جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹ رہا ہو, اس منافع کو, ان چیزوں کو لینے کی اجازت بھی دی گئی. کوئی بالکل سرے سے اس کا انکار نہیں کیا گیا. تو یہ شراب کے احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, کہ ایک سورہ نساء کی آیت ہے, ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے, اور دو ان کے اندر بتدریج بتایا گیا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر نقصانات زیادہ ہیں, فوائد کم ہیں, اور سورہ نساء کے اندر یہ کہا گیا کہ نماز کی, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. گویا کہ دن کے بیشتر حصے میں شراب پینے سے روک دیا گیا عملی طور پر. اور پھر سورہ مائدہ کے ساتویں سپارے کے دوسرے رکوع میں واضح طور پر دو آیتیں نازل کر کر اس کو بالکل منع کر دیا گیا اور روک دیا گیا. لہذا آج کا کوئی مجتہد اگر اس معاملے کے اندر اجتہاد کرے گا تو ہم اسے اجتہاد نہیں کہیں گے, اسے تحریف کہیں گے. اجتہاد صرف ان امور میں ہو سکتا ہے جن پر قرآن اور سنت کی کے کوئی واضح احکامات نہ ہو, اس کے اندر اجتہاد ہوتا ہے. جو چیزیں منسوخ صالح ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا, اور نہ وہاں پر اجتہاد کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. تو جہاد کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جہاد نہ زر کے لیے ہوتا ہے, نہ زمین کے لیے ہوتا ہے, نہ زن کے لیے ہوتا ہے. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کیے جائیں, لوگوں کو انسانوں کی اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے جمع کیا جائے, اس لیے ہوتا ہے. اور دوسرا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی خطے کے مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہیں, کسی ظالم کے ظلم میں ہیں, تو ان کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھی جہاد کیا جاتا ہے. چنانچہ بر صغیر میں جو اسلام آیا تھا اس کی بنیادی وجہ بھی ایک عورت بنی تھی جسے راجہ داہر نے قید کر لیا تھا. لیکن جو مسلمان دور ہوئے اور ایمان کی قدر نکل گئی دل سے, تو دین کے احکامات بہت چھوٹے ہو گئے, ان کی قدر و منزلت کم ہو گئی. تو اب مسلمان پہلے یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرے مسلمان خاموش ہو جائیں, اس کا تصور نہیں تھا. پوری دنیا کے مسلمان امن اور سکون سے رہ رہے تھے, اور آج شاید یہی وہ قوم ہے جس پر جو چاہتا ہے, جب چاہتا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تمام ظالمین سے نجات عطا فرمائے. خصوصاً اس وقت برما کے مسلمان بڑے سخت دور سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے, اور دنیا کے دوسرے مسلمانوں کی کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں کو روک دے. ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ بھی ان کے لیے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دن میں دو تین مرتبہ ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت اور سکون عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.